الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. مسائل میں اب وہ اہم ترین مسئلے شروع ہو رہے ہیں جنہیں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عبادت کہا جاتا ہے. بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعے کی گفتگو میں یہ بحث آ چکی ہے کہ عبادات کا لفظ جب احکام شریعت میں یا فقہ میں استعمال ہو تو اس سے مراد صرف وہ عمل ہیں جن کو انجام دیتے وقت نیت کرنا لازم ہے اور بغیر نیت کے وہ عمل اسلام کے اعتبار سے ہو ہی نہ پائے. چاہے دیکھنے والوں کی آنکھ تو یہ محسوس کرے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن جب تک کہ نیت نہ ہو اس کے دل میں اس عمل کے وجود کو اسلام مانے ہی نہیں. فقہ کے اندر یا شریعت میں عبادات کی تعریف یہی ہے، وہ عمل کے جس کا ظاہری وجود بیکار ہے جب تک کہ دل میں ارادہ اور دل میں نیت نہ ہو. اور ایسے جتنے بھی اعمال ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے اس میں بنیادی طور پر تین اہم باتیں شروع میں بیان کی جاتی ہیں کہ عبادات صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو. بغیر ایمان کے جو عبادت انجام دی جائے گی وہ غلط ہے. نمبر دو، نیت ہونا چاہیے جس کی کچھ تفصیل آج بیان کرنا ضروری ہے. اور نمبر تین یہ کہ عبادات میں زندہ کی طرف سے عبادت انجام نہیں دی جا سکتی ہے، البتہ ایک عمل اپنے لیے کر کے اس کا ثواب کسی زندہ کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مردہ کی طرف سے ثواب ہدیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور نیابت بھی کی جا سکتی ہے. نیابت کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کے شروع ہی میں یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کام میں کر رہا ہوں، یہ جو عمل بھی میں انجام دے رہا ہوں، یہ گویا اس آدمی کے لیے ہے، گویا وہ آدمی انجام دے رہا ہے، میں فقط اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اس کے بحاف پہ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، یہ ہے نیابت. اور ہدیے کا مطلب یہ ہے کہ کام کو خود کرے. اس کے بعد ایک چیز ہماری ہے وہ ہم نے اٹھا کے کسی اور کو ہدیہ کر دی. جیسے ایک مکان اپنے لیے خرید کے کسی کو تحفے میں دے دینا، اور ایک مکان کسی ہی کی طرف سے اس کا وکیل بن کے، اس کا نمائندہ بن کے، اس کے بحاف پہ جا کے خریدنا. اب ان دونوں میں بہت فرق ہے. بالکل یہی مسئلہ نیابت اور ہدیے کا ہے. تو زندہ کی طرف سے نیابت تو ممکن ہی نہیں ہے، زندہ کی طرف سے ہمیشہ ہدیہ ہوتا، عمل اپنے لیے کریں ثواب اس کو دیں. مردہ کے لیے جائز ہے چاہے نیابت کریں چاہے ہدیہ کریں، لیکن وہ آدمی کے جس نے کسی مردہ کے وارثوں سے یا کسی بھی آدمی سے اجارہ لیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں پیسے لے کر یہ ثواب یہ عمل اس مردہ کے لیے کروں گا، مثلا نمازیں یا روزے یا حج جو مردے کی طرف سے کروائے جاتے ہیں، اس کے اندر اجارہ لینے کی وجہ سے یعنی اجرت دینے کی وجہ سے معاملہ بدل جاتا. جب کوئی آدمی اجرت لے کسی مردہ کی طرف سے عمل کرنے کے لیے تو اس کو نیابت ہی کی نیت کرنا پڑے گی، ہدیہ اور ثواب نہیں چلتا. لیکن اگر اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پر والنٹیئرلی تبرعاً فری فنڈ میں اگر کسی مرنے والے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اس میں اختیار ہے چاہے نیابت کی نیت کریں چاہے عدیہ کی نیت کریں. بہرحال زندہ کی طرف سے تو نیابت نہیں ہو سکتی سوائے حج اور عمرے سے متعلقہ کچھ باتوں کے. یہ تفصیل پہلے آ گئی تھی. فقط اس مسئلے کو واضح کرنا تھا کہ مردہ کی طرف سے اجرت دینے کے بعد مسئلہ بدل جاتا ہے. ایک بات اور بتا دی جائے جس کا موقع اور محل تو علماء کی کتابوں میں حج کے مسئلے میں آتا ہے, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے تو ضمناً بتا دیں کہ مرنے والا جو شخص ہی مرا ہے اگر کافر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا اس کی مغفرت کا کوئی عمل کرنا جائز نہیں. مرنے والا اگر کافر ہے تو کافر کی مغفرت کی دعا تک جائز نہیں ہے, دوسرے اعمال کو چھوڑ دیں. لیکن مرنے والا اگر مسلمان مرا ہے چاہے اس کا تعلق اسلام کے کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو, اس کے لیے دعائے مغفرت بہرحال کی جا سکتی ہے. خصوصاً اگر وہ کسی مومن کا باپ ہے تو مومن بیٹے کو خاص طور پر اپنے باپ کے لیے تو یہ اجازت ہے کہ دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے, بلکہ اس کے لیے نماز اور روزہ اور حج وغیرہ بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. پوچھا بھی تھا راوی نے کہ مولا اس سے فائدہ کیا ہوگا مرنے والے کو, کہا کہ کم سے کم یہ جنت تو نہیں ملے گی لیکن تخفیف عذاب, اس کے عذاب کی ڈگری تو کم ہو جائے گی. یہ میں مسائل فقہ میں بتا رہا ہوں, یعنی موجودہ مرجع کا فتویٰ کہ مرنے والا اگر کافر ہے تو اس کے لیے نہ تو دعائے مغفرت ہو سکتی ہے نہ کوئی اور عمل کیا جا سکتا ہے اس کی مغفرت کے لیے. مرنے والا اگر مسلمان ہے چاہے اس کا تعلق اسلام کے کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو, تو مومن کو یہ اجازت ہے کہ مرنے والے کے لیے کم از کم دعائے مغفرت کر سکتا ہے. ہاں مرنے والے کے لیے نماز پڑھوانا یا روزہ وغیرہ کوئی ایک اختلافی مسئلہ ہے جو موجودہ مراجع کے یہاں بھی حل نہیں ہے, اس کو رہن دے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, دعا کی بات ہو رہی. تو دعائے مغفرت کسی بھی مسلمان کی ہو سکتی, خصوصاً اگر مرنے والا کسی مومن کا باپ ہے. اس صورت میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ مرنے والا باپ اگر ناصبی یعنی دشمن اہل بیت بھی, ورنہ باقی تو دشمن اہل بیت اسلام کے دائرے سے خارج ہیں, لیکن باپ اور بیٹے میں اسلام نے یہاں تک اجازت دی کہ مرنے والا باپ اگر ناصبی یعنی دشمن اہل بیت بھی ہے تب بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. لیکن عام مومن کو کسی ناصبی کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. دعائے مغفرت کا تعلق فقط مسلمان سے ہوگا چاہے وہ اسلام کے کسی بھی فرقے سے کیوں نہ تعلق رکھے, سوائے ان فرقوں کے کہ جنہیں اسلام سے باہر سمجھا گیا, جیسے قادیانی ہیں یا ناصبی ہیں یا غالی ہیں وغیرہ. اس میں بھی ایک ایکسپشن بیٹے کا ہے جو آپ نے سن لیا. خیر یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ختم ہوا. اب آئیے جو بیچ کی ایک شرط آئی تھی اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کر کے ہم آج کے خاص عنوان کے گفتگو شروع کر. تو بات ابھی آپ نے سنی کہ جو بھی عبادت ہے اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت کی جائے, اس میں نیت کی جائے. نیت کا مطلب فقہ میں نیت کا مطلب ہوتا ہے قربتن الی اللہ, یعنی کوئی بھی عبادت بغیر قربتن الی اللہ کے ارادے کے نہیں ہو سکتی. قربتن الی اللہ کا مطلب یہ کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, چاہے آپ کی نیت اللہ کے عذاب سے کٹنا ہو وہ نیت بھی بالکل ٹھیک ہے, چاہے آپ کی نیت جنت اور ثواب کو حاصل کرنا ہو وہ نیت بھی بالکل ٹھیک, چاہے آپ کی نیت فقط محبت خدا ہو وہ بھی ٹھیک ہے, اور چاہے آپ کی نیت یہ ہو کہ چونکہ خدا ہی عبادت اور اطاعت کا حقدار ہے اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکنا چاہیے تو یہ کام میں اس کے لیے انجام دے رہا ہوں, جو نیتوں میں سب سے افضل. لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر جہنم کے لالچ جہنم کے ڈر سے نیت کی تو وہ نماز بیکار ہو گئی, یا جنت کے لالچ میں نماز پڑھی تو وہ نماز بیکار ہے. نماز جہنم نماز یا کوئی بھی عبادت, نیت کا مطلب ہے اللہ کے لیے کام کرا ہے, اللہ سے مراد اس کے عذاب سے بچنا ہو یا اس کی نعمتوں اور جنتوں کو حاصل کرنا ہو یا اس کو عبادت کا حقدار سمجھ کے ہم اس کے لیے عبادت انجام دیں, یہی مطلب ہے قربت کا. تو کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. نیت یعنی یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جس آیت سے میں نے آج کے درس کا آغاز کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اسے عمل صالح کرنا ہوگا, اور ہمارے پانے کی تعریف یہی بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر اسے نیت خالص رکھنا ہوگی، یعنی نیت اس کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا یہ تو عبادات میں ضروری ہے۔ سمن ایک بات آ گئی کہ جو دوسرے امور ہیں توکلیات، اس کے اندر نیت ضروری نہیں، اگر انسان نیت کر لے اس کو ثواب ملے گا، یہ مسئلہ پہلے گزر گیا۔ اچھا اب آئیے اسی کا ایک دوسرا حصہ، اگر انسان کوئی کام ریا کے ارادے سے کرے تو وہ کام حرام ہے۔ ریا کا مطلب دنیا دکھاوے کی خاطر کوئی بھی کام، یعنی کوئی بھی عبادت، میں نے لفظ کام غلط استعمال کیا، کوئی بھی عبادت چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر ریا کے ارادے سے کی جائیں، پبلک کو عوام کو دکھانا، وہ اعمال حرام ہو جاتا ہے، وہ عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر عبادت شروع کرنے سے پہلے یا عبادت کے ساتھ ساتھ ریا چل رہا ہے تو باطل بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ریا ہے کسی بھی عبادت میں، ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کا خیال آ گیا تو عبادت گئی، حرام ہو گئی، عبادت حرام ہو گئی۔ لیکن اگر یہ خیال عبادت کے شروع میں ہے تو حرام بھی اور عبادت بھی بدل دوبارہ کریں، یا اگر دوران عبادت یہ خیال آ گیا کہ لوگوں کو دکھایا جائے تو حرام کا گناہ بھی ملے گا اور عبادت بھی گئی۔ البتہ اگر عمل ختم کرنے کے بعد وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، پھر یہ ریا دل میں پیدا ہوا، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ، تو حرام تو ہے یہ عمل، لیکن عبادت جو پہلے ہو گئی اس وقت کوئی جذبہ نہیں تھا لوگوں کو دکھانے کا، عبادت کے بعد جذبہ پیدا ہوا، تو عبادت باطل نہیں ہے، غلط نہیں ہے، البتہ حرام ہے، یعنی گناہ ملے گا، لیکن وہ عبادت دوبارہ انجام نہیں دینا۔ تو ریا اگر عبادت سے پہلے یا عبادت کے ساتھ ساتھ ہو تو حرام بھی ہے اور باطل بھی کر دیتا، عبادت کے بعد پیدا ہو یہ جذبہ تو حرام تو ہے مگر باطل نہیں کرتا۔ عبادت کے علاوہ جو اسلام میں نہیں کیا ان میں اگر ریا آ جائے، جو پوری فہرست پچھلی دفعہ گزر گئی، ہم والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں، ہمارا اپنا کوئی فائدہ ہے یا لوگوں کے سامنے ہمیں اپنی سعادت مندی یا فرما برداری کو ظاہر کرنا ہے، ہم کسی فقیر کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ فقط اپنی سخاوت و دولت کے مظاہرے کے لیے، ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں مثلا اپنی آواز کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے، ہم کسی کو قرضہ دے رہے ہیں اللہ کی نیت نہیں، نیت مثلا یہ ہے کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو یا اس پر ہمارا ایک احسان آ جائے مثلا۔ تو جتنے بھی غیر عبادت والی نیکیاں ہیں جن کی فہرست پچھلی دفعہ گزر گئی بیان کرنے سے وقت ضائع ہوگا، ان میں بھی اگر کوئی انسان ریا کرے، ان میں اگر کوئی انسان ریا کرے تو کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے اس لیے حرام بھی نہیں، یہ حرام نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد اس لیے کریں کہ ہماری شہرت عوام میں ہماری ثقافت کی دھوم مچے، یا اگر کوئی آدمی جیسے میں نے کہا فرض کا مسئلہ، والدین کی اطاعت کا مسئلہ، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا مسئلہ، تاکہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمارا مقام بڑھے، عزت بڑھے، شہرت بڑھے، تو اس صورت میں شرن حرج کوئی نہیں، یعنی یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ ریا عبادت میں اس کام میں تو حرام ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، جو اصل کام ہی اللہ کے لیے نہیں کرنا تھا اس میں اگر ریا آ جائے تو حرام نہیں، البتہ وہ جو ثواب مل سکتا تھا اس نیکی کا وہ ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا، والدین کی خدمت کر کے جو ثواب مل سکتا تھا اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے خدمت کی ہے تو گناہ تو کوئی نہیں ملے گا، یہ خدمت کی لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا، اور نماز اگر کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو نماز ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا اور نماز غلط ہو جائے گی۔ تو ریا اگر عبادات میں ہو تو حرام ہے، اور توکلیات میں ہو تو حرام تو نہیں ہے لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ عبادات میں جو ریا اس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرنا، اس میں دو مواقع پر اسلام نے اجازت دی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمبر ایک اگر ہم سے تہمت لگ جائے کہ ہم بے نمازی ہیں یا روزہ خور ہیں یا قنت نہیں دیتے ہیں، اس وقت لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ تہمت ہم سے دفع ہو، اس وقت کوئی عمل کوئی عبادت انجام دی جائے تو وہ عبادت صحیح ہے اور وہ ریا نہیں ہے۔
اسی طرح اگر لوگوں کو کسی نیک کام کی طرف ترغیب دینے کے لیے اور آگے بھی یہ عمل انجام دے، ہم دکھاتے ہوئے کوئی عبادت انجام دے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نماز پڑھے تاکہ ہماری دیکھا دیکھی کوئی اور آدمی بھی نماز کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے. تو وہ ریا جو اپنے پر سے الزام اور تہمت کو ہٹانے کے لیے وہ عبادت انجام دی جائے وہ بالکل صحیح ہے. دنیا کو دکھانا ہمارا مقصد ہے لیکن وہ عبادت صحیح ہے. اسی طرح جو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے عبادت دی جائے، عبادت کی جائے تاکہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جس راستے پر آئے وہ بھی دکھانے کے لیے ہے مگر پھر بھی صحیح. یہ دو مقامات اس سے مختلف ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ایک مسئلہ اور آیا، ایک تو گناہ ہوتا ہے ریا کا یعنی دکھاوے کے خاطر کام کرنا، ایک اور گناہ ہے جو اس سے چھوٹا، اس کا چھوٹا بھائی جسے عربی میں عجب کہتے ہیں. عجب، عجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی عبادت انجام دینے کے بعد اللہ پہ اس کی منت رکھے، اللہ پر اپنا احسان سمجھے، فخر پیدا ہو اس کے دل میں، اللہ کے مقابلے میں فخر پیدا ہو کہ اگر اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم نے بھی تو اس کی عبادت کر دی. جیسے اگر کسی نے آپ سے نیکی کی اور آپ نے اس کا کوئی بدلہ دے دیا تو زبان پہ جملہ آ ہی جاتا ہے کہ بھائی کیا اس نے کیا تو ہم نے بھی کر دیا. یہ ہے عجب. عجب جو ریا جیسا ایک حرام ہے لیکن ریا کا چھوٹا بھائی اس کو مانا جاتا ہے. ریا تو یہ کہ فقط اور فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً حرام. عجب، ہم کام تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فرض و حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس نے اگر ایک نیکی کر کے ہم کو پیدا کیا تو ہم بھی تو اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک احسان ہے، فخر ہے، مقابلے کا جذبہ پیدا ہو. یہ ہے عجب. پرانے مراجے کے نزدیک اس سے بھی نماز واجب ہوگی، موجودہ مراجے کہتے ہیں کہ نہیں، عجب حرام تو ہے، گناہ ہے، مسلمت گناہ ہے، واضح طور پہ گناہ، لیکن اس سے عبادت غلط نہیں ہوتی. نماز پڑھ کے یا سردیوں میں غسل کر کے اگر دل میں ایک فخر کا جذبہ پیدا ہو، فخر یعنی خوشی نہیں، کوئی الگ بات، ایک فخر ہو کہ ہم نے جیسے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، اللہ کی کوئی بہت بڑی خدمت کی ہے، تو یہ حرام تو ہے مگر اس سے غسل باطل نہیں ہوا، اس کو دوبارہ نہیں کرنا. اور اگر ریا ہوتا تو حرام بھی ہوتا اور بعض حالتوں میں غسل بھی دوبارہ کرنا پڑتا. یہ مسئلہ مکمل ہوا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب ایک اور مسئلہ آتا، یہ مسئلہ آپ کو توضیع وغیرہ میں نہیں ملے گا، کہ اگر انسان کوئی عبادت انجام دے تو اس کے لیے مکروہ ہے اپنی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے کرنا. یہ مکروہات میں سے ایک مکروہ، انسان نے آج نماز شب پڑھی، آج رات کو اس کے بعد دوسرے دن لوگوں سے یا گھر والوں سے، لوگوں کے اندر سب آ گئے، گھر والے، دوست، رشتے دار، ہمسائے، پڑوسی، اپنی عبادتوں کو لوگوں کے لیے انجام دے تو وہ حرام ہے، عبادت باطل بھی ہو سکتی ہے. عبادت اللہ کے لیے انجام دے لیکن اللہ سے احسان سا رکھے تو وہ عبادت تو صحیح ہے مگر گناہ. اور تیسرا ایک مسئلہ آیا کہ عبادات کو انجام دینے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے پھرنا، یہ حرام تو نہیں، نہ ہی اس پہ عبادت غلط ہے، البتہ یہ مکروہ، نہ کرے تو زیادہ بہتر، اور اگر عمل کر بھی لیں جان بوجھ کے تو کوئی گناہ نہیں، لوگوں کے سامنے عبادت کا تذکرہ کرنا. البتہ اگر یہ بھی مسئلہ نہ ہو بلکہ ایک عبادت ہم نے تو کی اپنے لیے یعنی چھپ کے کی، اس کے مقصد یہ کہ جس طرح نارمل طریقے سے کرتے ہیں ویسے کی، لوگوں کو اطلاع مل گئی جب ہماری تعریف ہو رہی، ہم نے نماز شب رات کو ایک بجے دو بجے اٹھ کے جس طرح سے پڑھی، نہ کسی کو بتایا نہ کسی کو آگاہ کیا، مگر کسی گھر والے کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا اگلے دن تذکرہ ہو رہا ہے ہمارا یا ہماری اس عبادت کی تعریف ہو رہی، ہم نے کہ غریب آدمی کی جو نارمل طریقہ ہے مدد کر، اور لوگوں کو پتا چل گیا اب لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس وقت اگر خوشی محسوس ہو، جب تک کہ وہ تعریف کرتے رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی تعریف کرنے سے ہمیں خوشی محسوس ہو، یہ چیز بہت اچھی لگے کہ ہماری تعریف کی جا رہی، لیکن وہ جو کام ہم نے انجام دیا ہے جس پر ہماری تعریف ہو رہی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے انجام نہیں دیا، اور نہ اپنی زبان سے ہم نے کسی سے کہا کہ ہم نے آج نماز شب پڑھی ہے یا ایک پارا پڑھا ہے یا آج ہم نے کسی کی مدد کی، لوگوں تک کسی طرح اس کی اطلاع پہنچ گئی. جیسے میں نے کہا کہ لوگوں سے مراد بالکل اجنبی نہیں، گھر والے، پڑوسی، رشتے دار، ساتھی، دوست، اسکول اور کالج کے دفتر کے ساتھ کام کرنے والے، اطلاع مل گئی، اب ہماری تعریف ہو رہی، ہمارا تذکرہ ہو رہا اور ہمیں خوشی محسوس ہو رہی. تو یہ نہ تو حرام ہے، نہ گناہ ہے، نہ مکروہ،
یا خوشی اگر دل میں آ رہی ہے ہماری تعریف سے تو اس میں کراہیت تک نہیں ہے. ہاں خود ہم تذکرہ کریں وہ کراہیت, ہم تذکرہ بھی نہیں کر رہے دل البتہ خوش ہو رہا, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج یہاں تک کہ علماء کے نزدیک کراہیت تک نہیں. عبادات کے سلسلے میں آخری دو اصول علماء اور بتاتے ہیں کہ جتنی ہماری گفتگو گزشتہ اور آج ہوئی اور اب ختم ہو رہی, جس کو کہا جاتا ہے الشروط العامۃ للعبادات, یعنی جنرل رولز فار عبادات, عبادات کے عام اصول جو ہر عبادت میں چلتے ہیں. آخری دو اصول اور آ گئے. اب یہ چیزیں بھی عوام کی زبان پر ہیں مگر رسالہ عملیہ میں نہیں ملتی, اس لیے میں اپنی تقریر کے دوران ان کو خاص طور پہ لے کے آیا. اب ایک اصول اور کہ اسلام کی عبادتوں پر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ اصول بھی ہمارے سامنے آتا کہ میں مرادے کے فتوے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, خالی خود روایتوں کو دیکھ کے کوئی نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں. ایک اصول اور ہمارے سامنے آتا کہ واجب عبادتیں لوگوں کے سامنے کرنا اور مستحب عبادتیں پوشیدہ طور پہ کرنا, اس کا فائدہ اور ثواب زیادہ, سوائے اس کے کہ کوئی اور مصلحت پیدا ہو جائے. جیسا میں نے کہا کہ مستحب عبادت میں اگر تغیب دلانا وہ دوسری بات, ورنہ ایک جرنل رول, بلکہ واجب عبادت کو بھی چھوڑے اس میں بھی بحث علماء. لیکن ایک عام اصول یہ ہے کہ مستحب عبادتیں جتنی چھپا کے کی جائیں اتنا بہتر. چنانچہ اکثر علماء سنتی نمازوں تک کے قائل ہیں کہ گھر میں پڑھیں مسجد میں نہ پڑھیں. عبادتیں جتنی پوشیدہ رکھ کے کی جائیں اس کا ثواب زیادہ ہے, سوائے اس کے کوئی مسئلہ ہے. لوگوں کو ترغیب دلانا, اپنے اوپر سے تہمت کو ہٹانا, ساری عبادتیں چھپ کے ہونے لگیں تو مستحبات معاشرے سے ختم ہو کے رہ جائیں مسئلہ, یہ بھی مستحب عبادتوں کی بات ہے, توسلیات کی بات نہیں. اور آخری اصول وہ تو اتفاق سے ہمارا عنوان بھی بن چکا لیکن وہ تقریر تھی, اور تقریر کے بارے میں میں نے بارہا عرض کیا کہ بڑے سے بڑے عالم کی بھی آپ تقریر سنیں فوراً اسی انداز سے اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا مرجع یا مجتہد کیا کہہ رہا. تو ایک آخری اصول جو عبادت کا جنرل اصول, کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت سے مطمئن ہوتے یہ سمجھنا کہ اب ہم کو جنت مل گئی ہے یہ حرام, جس کا نام یہی الامن من مکر اللہ, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بری سمجھ لینا. اسی طرح کوئی بھی عبادت کر کے یا کوئی بھی گناہ کر مایوس ہو جانا کہ اب بخشش نہیں ہوتی یہ بھی حرام. یہ دو حرام بھی اسی عبادات کی بحث میں آتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر عبادتوں کی مخالفت سے انسان عذاب کا نشانہ بنتا ہے زیادہ تر. تو کسی بھی عبادت کو یا نیک عمل کو چھوڑ کے اگر مایوسی پیدا ہو وہ اپنی جگہ حرام ہے, اور اتنا اطمینان پیدا ہو کہ کسی عمل کو انجام دینے کے بعد کہ اب تو عذاب آ ہی نہیں سکتا وہ بھی حرام ہے. یہ عبادات کے جنرل پانچ یا چھ رول آپ نے سنے. اب اس کے بعد الگ الگ عبادتوں کا بیان ہوگا, اس کی جو اہم شرائط ہیں وہ اب ہر ایک کے بیان کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آ دی جائیں گے. کیونکہ عبادات میں اہم ترین نماز ہے. الصلاۃ عمود الدین, دین کی پوری عمارت جس عمود پر, جس ستون پر, جس پلر پر کھڑی وہ نماز ہے. اسی لیے تمام علماء اور مراجع جب عبادات کی بحث شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا تذکرہ نماز کا ہوتا, یہ اہم ترین عبادت ہے. لیکن کیونکہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان حدث و حبث سے پاک نہ ہو, اس لیے مجبوراً پہلا تذکرہ حدث و حبث کا ہوتا ہے کہ پہلے ان سے اپنے آپ کو پاک کرے پھر نماز پڑھے ورنہ نماز بیکار ہے. اب خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر ان نجاستوں کا نام ہے جو انسان کے حواس سے, جو مادی حواس ہیں, جو سینسز ہیں, ان سے جن نجاستوں کو انسان دیکھ سکتا, یعنی وہ نجاستیں جو دیکھی جا سکیں یا سونگھی جا سکیں یا چکھی جا سکیں یا محسوس کی جا سکیں, ان کا نام ہے خبر یا نجاست. اس میں وہی 10 یا 11 چیزیں آئیں جن پہ 3 سال سے ہماری بحث چل رہی تھی, پیشاب ہو, پیمانہ ہو, منی ہو, مردار وغیرہ, وہ نجاسات کی جو ظاہری حواس سے محسوس کی جا سکے, جس کا انسان درک کر سکے, جس کو انسان سینس کر سکے, ان کا نام ہے خبر. اور وہ نجاست کے جو انسان کسی طریقے سے, کسی مادی طریقے سے محسوس نہ کر سکے, وہ ایک مانوی, وہ ایک روحانی اثر جو نہ نظر آتا ہے, نہ انسان اس کو سونگھ سکتا ہے, نہ چکھ سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ چھو سکتا ہے, اس کا نام ہے حدث. اب قبض جو ہے یہ ان 12-13 چیزوں سے پاک ہوتا ہے جن کی تفصیل دو یا تین ہفتے پہلے جا کے مکمل ہوئی تھی، یعنی کبھی پانی سے، کبھی مٹی سے، کبھی سورج سے، کبھی استعالے سے، کبھی انقلاب سے، مگر حدث یعنی روحانی نجاستی جو نہ دکھائی دیتی ہے، نہ سونگھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی ہے، وہ جو حدث ہے وہ صرف تین طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، یا وضو سے، یا غسل سے، یا تیمم سے. اور شریعت میں طہارت اسی تین چیزوں کو کہا جاتا ہے، شریعت کی طہارت یہی تین چیزیں، اس میں سے پانی کو کہا جاتا، اس میں سے وضو اور غسل کو کہا جاتا ہے طہارت آبی یا طہارت المائیہ، ماں عربی میں پانی کو کہتے ہیں، اور تیمم کو کہا جاتا ہے طہارت خاصی یا طہارت الترابیہ، کیونکہ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں. اب ان تین میں بھی سب سے پہلے ہمارا بیان شروع ہوگا وضو کے بارے میں. وضو کے بارے میں اکثر ایک جملہ میں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. سورہ مائدہ کی پانچویں آیت. اے ایمان لانے والوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھ دھو، سر کا مسا کرو اور پیر کا مسا کرو. پورا طریقہ وضو کا قرآن کی ایک آیت میں آ گیا. اب کوئی چیز اس میں چھوٹی نہیں، چہرہ دھو، سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، سر کا مسا، پیر کا مسا. فاغسلوا وجوہکم، وجو یعنی چہرے کو دھو، وایدیکم ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم اپنے راس یعنی سر کا مسا کرو، وارجلکم پیروں کا مسا کرو. لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ وضو کی تشریح کرنے کے باوجود عالم اسلام میں وضو وہ عبادت ہے جس کے ایک ایک جز میں جھگڑا، ایک ایک جز میں اختلاف، چہرہ کس طرح دھلے اور ہاتھ کس طرح دھلے اور سر کا مسا کس طرح اور پیر کا مسا کس طرح. وہ بعض صاحبان ایمان جن کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کاش قرآن ہر مسئلے کو کھول کھول کے بیان کر دیتا، سارے نام آ جاتے، سارے عقیدے آ جاتے، معصومین کا پورا تذکرہ ہو جاتا، عبادتوں کی پوری تفصیل آ جاتی تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بطور ٹیسٹنگ، بطور تجربہ قرآن نے ایک آیت پیش کر دی کہ دیکھو وضو جیسا مختصر کام اور اس کی تمام تفصیلات میں دے رہا ہوں ایک آیت، اس کے باوجود جتنا سر تکبر اس مسئلے میں ہو رہا چاہے دوسری چیزوں میں بھی نہ ہو. تیمم میں اتنا اختلاف نہیں ہے جس کا طریقہ قرآن میں نہیں، غسل میں اتنا اختلاف نہیں ہے جس کا طریقہ قرآن میں نہیں، اور جس کا پورا طریقہ قرآن نے بتا دیا اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا. وہ جھگڑا کرنے والے تو ہر صورت میں جھگڑا کر لیتے چاہے قرآن کتنی ہی تفصیل اور تشریح اور وضاحت کے ساتھ کسی عمل کو کیوں نہ بتاتا. بہرحال یہ تو ایک ضمن ایک بات آ گئی ہے. آج اب اپنے مسئلے میں گفتگو شروع کریں کہ وضو طہارت حدثی کا نام ہے، یعنی چار یا پانچ یا چھ ایسی روحانی نجاستیں جب انسان پر وہ نجاستیں آ جائیں تو اس کے بعد پھر اسے عبادتوں کے لیے وضو کرنا پڑتا. وقت بہت کم رہ گیا ہے، بہت زیادہ تشریح تو آئندہ ہوگی لیکن گفتگو آج شروع ہو جائے. اچھا، جب ایک مرتبہ انسان وضو کر لے تو یہ وضو اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہی چیزیں دوبارہ پیش نہ ہوں جو جنہوں نے انسان کو پہلی دفعہ نجیس کیا تھا. وضو ایک دفعہ کرنے کے بعد ٹوٹتا نہیں، اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہی چیزیں نہ پیش آ جائیں جن کی بنا پر ہم نے شروع میں وضو کیا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب ان کا بیان شروع ہو رہا. ان چیزوں کو فقہ میں حدث بھی کہا جاتا ہے. حدث وہ چھ یا سات چیزیں جن کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے، اور جب وضو کر لیا تو پھر جب تک بھی یہ چیزیں پیش نہ آئیں وضو چلتا رہتا، پھر یہی چیزیں جب دوبارہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا. اسی لیے ان کا نام نوافذ وضو بھی ہے. نوافذ ناقص، ناقص کی جمع ہے. جس طرح اردو میں ناقص لکھا جاتا ہے اس میں سواد سے نقطہ ڈال کے سواد بنا دے، ناقص، ناقص کے معنی توڑنے والا، تو ان کو نوافذ وضو بھی کہا جاتا ہے. تو بس عوام وغیرہ میں یہ عبارت ہے اس کے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا. اور ان کو موجبات وضو بھی کہا جاتا، موجب یعنی واجب کرنے والا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں جن کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہو سکتا. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ بچہ ان کو جانتا ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ سب لوگ جانتے ہیں اس تفصیلے کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا ہے. اب بہرحال بات شروع ہو رہی. ان میں سب سے پہلی چیز ہے پیشاب کا خارج ہونا، نمبر دو پیخانے کا خارج ہونا، اور نمبر تین ریا کا خارج ہونا. عام طور پر کتابوں میں لکھا جاتا ہے نمبر ایک پیشاب، نمبر دو پیخانہ، مگر اس اعتبار سے یہ بات غلط ہے. ایسے لکھنا تو صحیح ہے اس اعتبار سے غلط ہے کہ خود پیشاب جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑتا. پیشاب خبث ہے, پیشاب خبث ہے, آنکھ سے نظر آنے والی چیز ہے, اس سے ظاہری نجاست ہوتی. پیشاب کا نکلنا وضو کو توڑتا ہے, نکلنا خارج ہونا یہ ایک امر مانوی ہے, یہ چھٹی ہوئی چیز ہے, یہ ایک روحانی چیز ہے. خیر میں اس تفصیل میں بہت زیادہ تو نہیں جاؤں گا, بات مشکل ہو جائے گی. تو پیشاب اور پیخانہ پہلی دو چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر اگر ایک انسان وضو کر لے تو وضو اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ دوبارہ یہی پیشاب و پیخانہ وغیرہ نہ آ جائے. پیشاب کسے کہتے ہیں؟ پیشاب وہ ایک عرفی چیز ہے, پورا معاشرہ جانتا ہے جس چیز کو پیشاب کہا جاتا, وہ پیشاب کے قطرے وضو کو توڑنے والے. اب کسی وہ رطوبت بھی آ جاتی ہے جو پیشاب تو نہیں مگر پیشاب جیسی مانی گئی ہے, وہ بھی وضو توڑ دیتی. وہ کون سی رطوبت؟ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد رطوبت نکل آئے کہ شک ہونے لگے کہ یہ کون سی رطوبت, شک ہونے لگے. اگر یقین ہو جائے کہ یہ کوئی پاک پانی نکلا ہے جسم سے تو کوئی مسئلہ نہیں, شک ہونے لگے. وہ رطوبت بھی اگرچہ پیشاب نہیں ہے مگر وہ پیشاب ہی کے برابر مانی گئی ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو نمبر ایک پیشاب, پیشاب سے مقصد وہی جو ہر آدمی جانتا ہے, وہ پیشاب کے قطروں کا نکلنا. اسی طرح اس مشکوک قطرے کا نکلنا جو پیشاب اور استبرا کے درمیان انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے, یہ بھی وضو کو توڑ دینے والی رطوبت ہے. البتہ پیشاب کے مقام تین اور رطوبتیں جن کا نام وضی ہیں, وہ اگر نکلے تو نہ تو وضو ٹوٹتا ہے, نہ کپڑا نجیس ہوتا ہے, نہ پیشاب کا مقام. وضی وہ رطوبت جو شہوت کے عالم میں انسان کے جسم سے خارج ہوگی, وضی وہ رطوبت جو منی کے بعد کبھی کبھار منی کی ناری کی صفائی کی وجہ سے خارج ہوتی, وضی وہ رطوبت جو پیشاب کرنے کے بعد کبھی کبھار خارج ہوتی ہے سفید رنگ کی. یہ تین رطوبتیں وضی یہ بھی پیشاب کے مقام سے نکلتی ہیں مگر نہ وضو کو توڑنے والی ہیں, نہ کپڑا ان سے نجیس ہوتا ہے, نہ پیشاب کا مقام نجیس ہوتا ہے. البتہ پیشاب کرنے کے بعد اور اس استبرا کے بیچ میں جو رطوبت نکلے اگر شک ہو کہ یہ کون والی ہے تو اس کو پیشاب مانا جائے, اس استبرا کے بعد کوئی رطوبت نکلے اور شک ہو یہ کون والی ہے تو اس کو وضی مانا جائے گا, اور اپنے آپ کو نقصان دیے کہ پاک سمجھیں گے بلکہ اپنا وضو بھی صحیح مانیں گے. اسی طرح سے دوسری چیز ہے پیخانے کا نکلنا. پیخانے کا خارج ہونا بھی انسان کے وضو کو توڑ دیتا ہے, اور پیشاب اور پیخانے دونوں کا ایک ہی مسئلہ, چاہے یہ کثیر مقدار میں نکلے, عام طور پہ جتنی مقدار ہے اس مقدار میں نکلے, یا بہت ہی قلیل مقدار میں نکلے, بہرحال وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. چاہے یہ خود نکلے یا کسی اور چیز کے ساتھ نکلے, مثلا کھجور کی گٹھلی زیادہ عربوں میں رائج چیز ہے, اسی طرح وہ پھل جن کی گٹھلیاں صحیح سالم جسم سے نکل جاتی. تو اگر کوئی کسی قسم کا پھل ہے یا کھجور کی گٹھلی وہ انسان کے پیمانے کے مقام سے باہر آتی اور اس پر پیمانے کے ذرے لگے ہوئے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا کیونکہ پیمانہ نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان باقاعدہ نیت اور ارادے سے جا کے پیمانہ کرے تو وضو ٹوٹتا ہے, جی نہیں, اپنے ارادے سے جا کے اس حاجت سے پارے تو تب بھی وضو ٹوٹے گا. اور اگر کسی اور ذریعے سے بھی پیشاب یا پیمانہ خود بخود نکلا, چاہے ایک قطرے کے برابر ہی کیوں نہ نکلے, اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا. اسی طریقے سے وہ صاحبان کے جو حکنا کرتے ہیں, سنیما کرتے ہیں, فخر وغیرہ کی حالتوں میں بعض اوقات انسان کو اپنی بڑی آنکھ میں جس قسم کی کوئی چیز داخل کرنا پڑتی جس سے فخر کی کیفیت دور ہو جائے, تو اب اگر کوئی ایسی چیز داخل کی گئی, نلی داخل کی گئی یا کوئی سرنج داخل کی گئی اور اس کو نکالا گیا اور اس پر پیخانے کے ذرے لگے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ گیا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو خلاصہ یہ نکلا اس مسئلے کا, ابھی تو مسئلہ چلے گا, تو خصوصیت کے ساتھ آج کل کے جو ماحول میں بعض اوقات کسی طبی مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر پیشاب اور پیخانے کے مقام کو چینج کر دیتے ہیں, اس کا مسئلہ کیا, یہ سب چلے گا. لیکن آج کی حد تک اتنی گفتگو کافی ہے کہ پیشاب اور پیخانہ چاہے کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں, وضو کو توڑ دینے والا ہے، حتیٰ یہ کہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ جیسے گٹھڑی کے ساتھ یا انیما کرنے والی جو سوئی ہے اس سوئی کے اوپر لگتی، یا یہ کہ جو بعض اوقات پیخانے کے مکان سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں ان کیڑوں کے جسم پر لگا ہوا بھی پیخانے کا ذرہ ہے، وہ کیڑے جسم سے نکل رہے ہیں، تو بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا، ہدف آ جائے گا اور اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. مزید ابھی اس مسئلے کی تشریح اور فقہ وغیرہ کا مسئلہ یہ سب انشاءاللہ آئندہ مکمل ہوگا، کیونکہ آج اس تفصیل مجھے اپنے پورے وقت کے مطابق کرنا ہے، اس لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. حقوق والدین کا گناہ اور حقوق والدین کی اہمیت، یہ ہمارا وہ عنوان تھا کہ جس پر گزشتہ تین مختصر تقریریں ہو چکی تھی اور آج کی گفتگو موضوع کو سمیٹنے والی ہے. اس اعتبار سے اس میں آپ کو بہت جلدی جلدی کچھ متفرق باتوں کا مجموعہ نظر آئے گا. یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھنا فقط ایک ادھار سودا نہیں ہے بلکہ اس کے آثار دنیاوی بھی بے انتہا ہیں. دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی. اور والدین کا حقوق یا نافرمانی فقط آخرت ہی کے نقصانات کو پہنچانے والا عمل نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی انسان کو اس سے جو زحمتیں اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں ان کا ایک ہلکا سا خاصہ آپ نے اب تک کی تقاریر میں سنا. اور دعائے مشہور جس کا تذکرہ پہلی تقریر میں ہوا، بہرحال وہ اس بات کو بتا رہی کہ باپ کی بدعا کا کتنا اثر انسان کی آئندہ زندگی پہ پڑا کرتا. اب والدین کے حقوق کے سلسلے میں آخر میں پانچ چھوٹے چھوٹے نقطے جن کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا دی جائے تاکہ یہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. ان میں سے ایک چیز مسائل کے دوران گزر چکی ہے اس لیے بہت تفصیل میں جانا تو بیکار ہے. والدین کے حق کی اہمیت، والدین کے حق کی اہمیت کا تعلق والدین کے عقیدے سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان کے رشتے سے. اسی لیے والدین مومن ہو یا غیر مومن، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ان کے حق کی اہمیت اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی. جو معصوم کی حدیث گزشتہ تقریر میں پڑھی گئی تھی کہ تین چیزوں میں خدا نے کسی کو چھوٹ نہیں دی، چاہے یہ تین حق مومن کے ہوں یا کافر کے. امانت کو واپس کرنا، چاہے امانت مومن ہو یا کافر، واپس کرنا ضروری. عہد اور ایگریمنٹ کی پابندی کرنا، چاہے مومن سے کیا جائے یا کافر. والدین کے حق کی ادائیگی، چاہے والدین مومن ہو یا کافر. اور ہمارے پاس خصوصیت کے ساتھ ایسی روایتیں، راوی نے آٹھویں امام سے پوچھا تھا کہ مولا میرا باپ آپ کو نہیں مانتا، مخالف مذہب حق، شیعہ کا مخالف، کیا پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں؟ امام نے کہا یقیناً، اس کے لیے تم اسی انداز سے دعا کرتے رہو، صدقہ دیتے رہو، اس کی خدمت کرتے رہو، اس کی اطاعت کرتے رہو. اس طرح ہمارے ماننے والے، اگر ہم تمہارے والد ہمارے ماننے والے ہوتے تو تم ان کا حق ادا کرتے. کیونکہ پیغمبر اسلام، میرے جد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ بآسانی پھر رحمت لا بالحقوق، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، کسی کے لیے زحمت و پریشانی بنا کے نہیں بھیجا. اور اسی سے ملتی جلتی چھٹے امام سے مروی ایک حدیث بھی کہ امام نے کہا کہ تمہارا باپ اپنے کراوی چاہے ہمارا مخالف بھی ہو، ہمارے خلاف بھی ہو، پھر بھی اس کا جو حق تم پر ہے وہ تم کو ادا کرنا پڑے گا. اور وہ بہت ہی مشہور روایت جو اکثر پڑھی جاتی، اگر میں اپنے انداز میں پڑھوں تو وہ 30 منٹ تو لے لے گی، زکریہ ابن ابراہیم کا واقعہ. وہ عیسائی کے جو چھٹے امام کے زمانے میں دین حق کو قبول کرتا اور جب امام سے ملاقات کے لیے مدینے آیا، ویسے تو کوفے کا رہنے والا تھا، تو ایک مسئلہ یہ بھی رکھا کہ مولا میرے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کی محبت اختیار کرنے کے بعد اب میرے اپنی ماں کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میری ماں اب تک اپنے دین پہ جمی ہوئی اور وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں، میرے مولا میرے لیے کیا حکم؟ امام نے کہا کہ اس کے عقیدے سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کی خدمت اسی انداز سے انجام دینا جس انداز سے ایک مومن ماں کی خدمت تم انجام دے دے. زکریہ ابن ابراہیم جب پلٹ کے واپس گئے، واقعہ تو بڑا مشہور، تو اپنی ماں کی خدمت میں کئی گنا اضافہ کر دیا. مدینہ نصارہ میں جب تک تھے اس وقت تک کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ عیسائیوں کے یہاں تو جزا اور سزا کا مسئلہ ہی ختم ہے. حضرت عیسیٰ تمام گناہوں کا کفارہ اپنی گردن پہ لے کے سولی پہ جا چکے ہیں بقول ان کے. اب جو وہ واپس جاتا اور امام کی اتنی تاکیدی حدیث لے کے جاتا، اپنی ماں کی خدمت میں کئی گنا اضافہ کر دیا. اور جب ماں نے حیران ہو کر کہا، بیٹا میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم بے دین ہونے کے بعد، اس کی اصطلاع میں تو یہ بے دین ہوا، بے دین ہونے کے بعد اور مجھ سے دور ہو جاؤ گے، لیکن یہ کیا الٹا ماجرا؟ تو کہا کہ میں مدینے گیا، اپنے آقا سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کے حق کا خیال کروں. تو ماں کہتی ہے کہ جن سے تم نے ملاقات کی کیا وہ کوئی پیغمبر تھے؟ کہا کہ نہیں، پیغمبر تو نہیں ہے، فرزند پیغمبر. ماں کو یقین نہیں آ رہا. کہا کہ نہیں بیٹا، ضرور وہ کوئی پیغمبر ہوگا، اس لیے کہ ماں کے حق کی رعایت، ماں کے حق کا خیال کرنا، یہ تو صرف پیغمبروں کی نصیحت ہوگی. کہا کہ نہیں مادر گرامی، جن پیغمبر کو میں مانتا ہوں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ ان کے جانشین اور ان کے بیٹے. جب ماں نے یہ سنا تو بے اختیار کہا، بیٹا تو یہ کتنا اچھا دین ہے، مجھے بھی ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت تھا. ظہر و عصر، مغرب اور عشاء، چار نمازیں اس بوڑھی ماں کو ملی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی. اور پھر امام نے خوشخبری دی کہ تمہاری ماں کا یہ مختصر سا ایمان اس کو جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ لے گیا. لیکن ہم سے، کیونکہ یہ روایت دو مقام کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایمان جب بھی قبول کیا جائے اس کی اہمیت، مگر ہم سے اس روایت کا تعلق خود اس بات سے ہے کہ کافرہ نصارہ ایک اہل کتاب، یعنی مقصد یہ کہ اسلام کے دائرے سے خارج، بلکہ ایمان کے دائرے سے خارج ماں، مگر اس سے بھی حق ادا کرنے کی تاکید ہو رہی. دوسرا نقطہ جس کا حقوق والدین کا خیال رکھنا ضروری، وہ یہ کہ والدین کا حق زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی. اکثر کی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے روایت، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف بات کو مکمل کرنا ہے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. معصوم کی وہ حدیث کہ کتنے ہی ایسے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ان کے فرما بردار لکھے جاتے ہیں، مگر ماں باپ کے مرنے کے بعد کیونکہ ان کو بالکل بھلا دیتے، اس لیے ان کا نام آپ کی فہرست میں آتا. اور کتنے ہی ایسے آپ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی زندگی میں ان کو قدر و احساس نہیں ہوتا، انتقال کے بعد پچھتاوا اور افسوس ہوتا. ماں باپ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کو دوبارہ ماں باپ کے فرما بردار میں لکھ دیتا. اور اسی سلسلے میں ایک حدیث خصوصی آئی ہے پانچویں امام کی، جس میں امام سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے باپ کی زندگی میں تو اس کی بے انتہا خدمت کی، اب میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھی میری کوئی ذمہ داری اور فریضہ ہے یا ختم ہو گیا؟ امام نے کہا نہیں، جس طرح سے باپ کی زندگی میں تمہاری ذمہ داری تھی وہ ابھی تک باقی چلی آ رہی. پوچھا مولا اب میں کیا خدمت کروں، انتقال کر چکا ہے باپ، اب میں کیا خدمت کروں؟ امام نے کہا کہ اگر اس پر کچھ واجبات باقی ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں. یہ بات فقہ کے اعتبار سے تو واجب نہیں، فقہ کے اعتبار سے صرف بڑے بیٹے پہ باپ کے قضا نمازیں واجب ہیں اور قضا روزے، لیکن خدمت کی بات ہو رہی، ان آثار کی، ان فائدوں کی بات ہو رہی جو زندگی میں والدین کی خدمت سے حاصل ہوتے ہیں. امام نے کہا کہ والدین کے کچھ واجبات ہیں تو ان کو ادا کرو، اور اگر کوئی واجبات نہیں تو ان کی طرف سے مستحبات کرو، مستحب نماز ہو، مستحب روزہ ہو، مستحب حج ہو، مستحب زیارت. دوسرا یہ کہ جتنی ان کی وصیتیں ہیں ان سب پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ ہم پہ واجب بھی نہ ہو، ہم پر اس وصیت کا عمل کرنا واجب نہ بھی ہو، لیکن حق کا تذکرہ، حق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ادا کرو. اور تیسرا یہ کہ اپنے مرتے دم تک کبھی بھی ان کو دعائے خیر میں فراموش نہ کرو، خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ الگ سے کیا کرو. ایک تو ہوتا ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے دعا، مگر والدین کے مقام کا تقاضا کہ اس دعا کے اندر بھی ان کا الگ سے تذکرہ کیا جائے. پھر معصوم نے کہا کہ اس نیکی سے ایک فائدہ تو تمہارے والدین کو پہنچے گا، اتنی تم نیکیاں کرو گے اس حق کا ثواب تمہارے والدین کے پاس جائے گا، مگر یہ مت سمجھو کہ خالی والدین کو مل رہا ہے ثواب، بلکہ جتنا ثواب ان کو مل رہا اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا. پھر امام نے ایک اور عجیب جملہ کہا، بلکہ تمہارا ثواب دوگنا ہوگا، تمہارا ثواب ڈبل ہوگا، اس لیے کہ تم نے ایک نماز پڑھی والدین کے لیے، اب والدین کو نماز کا پورا ثواب ملا کیونکہ ان کے لیے ہدیہ کی گئی، تمہیں پورا ثواب ملا کیونکہ تم نے زحمت اٹھائی، نماز پڑھنے کا ثواب ملا، اور پھر تم نے والدین کے لیے نماز پڑھی تو تو والدین کے حق میں نیکی کرنے کا ثواب وہ بھی تمہیں ملا. ایک عمل کے تین ثواب خدا نے رکھے اور وہ تینوں برابر کے ثواب ایک والدین کے قبر میں گیا اور جو اس نماز پڑھنے والے کو ملے. ایک نیکی پہ تین ثواب, ایک درہم جو ہم نے رہا ہے خدا نے والدین کے نام پہ صدقہ کیا, ایک درہم پہ تین درہم کا ثواب ملا, تو ہمارے نام اعمال میں اور ایک والدین کے قبر میں. تو معصوم نے سختی کے ساتھ یہ بات کی یاد دلائی, کیونکہ ہمارا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم. ہم تو اس کے قائل ہیں کہ تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات, دعا کرتے ہیں نماز جنازہ پر, خدا بندہ ہم میں اور اس مرنے والے میں نیکیوں کے ذریعے سے رشتے داری کے سلسلے کو قائم کر, جو اب زندگی میں ہے مرنے کے بعد بھی وہ حقوق باقی رہتے ہیں, اور زندہ والدین کی خدمت کرنے سے جو فائدے ملتے ہیں مردہ والدین کی خدمت کرنے سے بھی وہ فائدے ملتے ہیں. یہ دوسرا نقطہ ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے. تیسرا نقطہ کہ جو اس سلسلے میں ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح والدین کا حق ذاتی تمام انسانوں سے زیادہ, تمام انسانوں سے زیادہ, اسی طرح والدین میں بھی حق کے دو درجے, ماں کا حق باپ سے زیادہ. اور اس کے لیے بھی اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, فقط بطور تذکر کہ پیغمبر اسلام سے جب کسی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا, کہا تیری ماں کا, پوچھا پھر اس کے بعد, کہا پھر تیری ماں کا, پوچھا پھر اس کے بعد, کہا پھر تیری ماں کا, پوچھا پھر اس کے بعد, کہا اب تیرے باپ کا حق ہے. تو یہ حدیث جس میں تین مرتبہ پہلے ماں کا تذکرہ ہوا, چوتھے مقام پہ باپ کا تذکرہ ہوا, یا وہ حدیث کے رسول کے پاس آ کے کوئی سوال کرتا اللہ کے رسول میں اپنے باپ کی خدمت کس طرح کروں, کہا جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک اس کی اطاعت کرتے رہو. پوچھا میں اپنی ماں کی خدمت کیسے کروں, پیغمبر نے کہا سبحان اللہ, تصویر انتہائی تعجب کے مقام پہ پڑی جاتی سبحان اللہ, اگر دنیا کی ریت کے جتنے ذرے اور آسمان سے برسنے والی بارش کے جتنے قطرے ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے تم ماں کی خدمت کرنے کیا ہو, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں کے چھوٹے سے حق کو بھی تم ادا کر سکو. ایک روایت یہ بھی کہ معصوم کے پاس کوئی آدمی آ کے کہتا فرزند رسول میری ماں بہت ضعیف ہے, زمین گیر, یعنی ہم ہاتھ پاؤں اس کے جواب دے چکے, میں اپنی گود میں اٹھا کے لے جاتا ہوں, اس کا ہاتھ منہ میں دھلاتا ہوں, لباس تبدیل کرنے میں میں مدد کرتا ہوں, اور ضروریات سے فارغ ہوتی ہے تو منہ پھیر کے میں اپنی ماں کی خدمت کو انجام دیتا ہوں, اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس منہ میں نوالا میں رکھتا ہوں. یعنی جتنی ایک انسان خدمت کر سکتا ہے ایسے انسان تمام کاموں کو میں انجام دیتا ہوں, اور بلا اکراہ بغیر کسی کراہیت کے, ایسا نہیں کہ منہ پھیر کے یا منہ بنا کے یا غصے کے عالم میں. مولا کیا میں نے اپنی والدین اپنی والدہ کا کچھ حق ادا کیا, تو معصوم نے کہا کہ باپ کا حق کو بہرا لگا ہو سکتا ہے مگر ماں کا حق, یاد رکھ تیری یہ ساری زحمت مل کر اسے ایک رات کے برابر نہیں بنے گی کہ جو ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا, اس کی ایک ایک رات اس کا ثواب اور اس کا اجر تیری یہ ساری زحمت نہیں بن سکتی. تو اتنے خدمت کر رہا اور بھول گیا کہ 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, پیدائش کے بعد اپنے سینے سے تیرے لیے غذا کو جاری کیا, راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیری خدمت کرتی تھی, اور پھر بھی ایک فرق کے ساتھ کہ کتنا ہی انسان خوش دلی کے ساتھ ایسی ماں کی خدمت کرے جو اپاہج, ہاتھ اور پاؤں جواب دے چکے مگر دل میں خیال آ ہی جاتا ہے. معصوم کہہ رہے تو اتنی خدمت کر رہا مگر دل میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ خدا میری ماں کی مشکل کو آسان کرے, یعنی جلدی اسے موت آ جائے, اس دنیا سے رخصت ہو. اور ادھر تیری ماں جب تو اس کے پیٹ میں تھا, جب تو اس کے سینے سے غذا لے رہا تھا, جب وہ راتوں کو اٹھ کے تیری دیکھ بھال کر رہی تھی, جب وہ اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں لقمہ ڈال رہی تھی, جب وہ تجھے اپنے ہاتھ سے لباس پہنا رہی تھی, جب وہ تیری نجاستوں کو پوچھ رہی تھی, تو بھی یہی خدمت کر رہا, دل میں خیال خدا ماں کی مشکل کو آسان کرے. اور تیری ماں جب یہ خدمت انجام دے رہی تھی تو اس کی زبان پہ دعا کہ خدا تیری عمر کو دراز کرے, خدا تجھے طول عمر عطا کرے. تو اگر تو یہ سمجھتا کہ اس حالت میں ماں کی خدمت کر کے تو اس کا حق ادا کرے گا, تو اسی ایک بات میں کتنا بڑا فرق ہے کہ بیٹا بہرا دل میں خیال آتا ہے کہ ماں کی مشکل آسان ہو, اور ماں کتنی ہی زحمتوں میں مبتلا ہوتی یہی سوچتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کی عمر تو لاری سنا کہ ماں کا حق. 3-4-5 روایتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس کے علاوہ بہت ساری روایتوں میں ماں کے حق کو باپ کے حق سے بہرحال زیادہ قرار دیا گیا. اور اسی لیے علماء پیغمبر کی ایک اور حدیث میں استنباط کرتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر تو نماز میں مجبور, البتہ مستحب نماز, اور تیرا باپ تجھے پکارے تو تیرے لیے لازم نہیں ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کے باپ کو جواب دے بلکہ نماز کو مکمل کر. لیکن مستحق نماز میں تیری ماں تجھے پکارتی تو اپنی نماز کو توڑ کے ماں کو جواب دے, اس کا ثواب نماز مکمل کرنے سے زیادہ. تو ماں اور باپ اگر کہ ایک ساتھ دونوں کا نام آتا مگر جب ان دونوں کے حقوق میں ٹکراؤ ہو جاتا تو بہرحال ماں کا مقام ایک درجے بلکہ تین درجے باپ سے زیادہ بلند. یہ بھی روایت کے اندر موجود کہ اگر کب ایک ہی مسئلے باپ اور ماں بالکل الگ الگ حکم دے دیتے ہیں تو معصوم نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس طرح عمل کرو کہ دونوں خوش ہو جائے, اور اگر یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے تو ماں کے دل کی خوشی کا خیال زیادہ رکھنا. تو یہ تیسرا نقطہ بھی ہے کہ بہرحال ماں کی اہمیت ان معنوں میں زیادہ ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ باپ کے لیے نماز اور روزہ بیٹے پہ قضا کرنا پڑے بیٹے پہ واجب, یعنی بس جب بس کو ڈنڈے کے زور سے باپ کی نمازوں کو انجام دلوایا جا رہا, اور ماں کے لیے بیٹے کے خوشی پہ رکھا گیا کہ ماں کے حق پر تقاضا یہ کہ اللہ نہ بھی کہے تو تمہیں اس عبادت کو انجام دینا اور سب کو مل کے انجام دینا, اس میں چھوٹے اور بڑے برابر. چوتھی چیز, کیونکہ مجھے آج ہر صورت میں اس موضوع کو مکمل کر دینا, چوتھی چیز کے جس کا خیال حقوق کے والدین میں رکھنا ضروری, وہ یہ کہ والدین کے دل کا خیال کرنا اور ان کی خوشی ان کو خوشی پہنچانا یہ ذمہ داری ہے اولاد کی. مگر ایک بات کا خیال کرتے ہوئے, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, جو فقہ کا ایک اہم اصول ہے کہ کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی نافرمانی میں. چنانچہ والدین کا اگر کوئی ایسا حکم جس میں کسی واجب کو ترک کرنے کی بات کی جا رہی یا کسی حرام کو انجام دینے کی بات کی جا رہی, اسے نہیں مانا جا سکتا. لیکن اس کا انکار بھی اس طرح کیا جائے کہ والدین کی توہین نہ ہو, والدین سے دو بدو گفتگو نہ, ان سے لڑائی اور جھگڑا نہ. بہرحال واجبات الہی اور محرمات الہی, واجب اور حرام کے اندر اطاعت والدین نہیں, اس میں تو ہم شریعت کے مسئلے پہ چلیں. لیکن جو مستحبات و مباحات و مکروہات, اس کے اندر والدین کی بات مانی جائے گی یا نہیں. باپ نے کہا کہ نماز جماعت نہ پڑھو, باپ نے کہا کہ مثلا کالا لباس پہن لو, باپ نے کہا مثلا کہ نماز دیر سے پڑھو, مکروہات کے اندر یا مستحبات میں یا مباحات میں, اس کے اندر کم سے کم ان چیزوں میں تو باپ کا حکم ماننا, جس کو نہ ماننے سے باپ کے دل کو تکلیف پہنچے. چنانچہ ایک انسان مستحب حج پہ جانا چاہتا مگر حج کے حالات اتنے خراب ہیں کہ باپ بے چین ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے, وہ اگر منع کر اور نہ ماننے سے باپ اذیت محسوس کرے, یعنی بیٹے کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو جائے, تو اب ماننا واجب ہے باپ کی اس بات کو چاہے مستحب حج اور مستحب زیارت کو چھوڑنا پڑے. ہم نماز جماعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں مگر نماز جماعت صبح سویرے, یہ کراچی میں تو یہ مسئلے کم پیش آتے ہیں, نماز جماعت اور کراچی میں بھی یہاں کھاگر کے علاقے میں تو کم پیش آتے ہیں کیونکہ یہاں راتیں جاگتی, لیکن ایسے علاقے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹا گھر سے نکل رہا, اتنا اندھیرا ہے, اتنی تاریکی ہے, شہر کے حالات اتنے خراب کہ ماں کا دل نہیں مان رہا, وہ نماز جماعت سے نہیں روک رہی, بیٹے کی سلامتی کے ذکر ہے کہ صبح چار بجے جا رہا ہے, سناٹا چھایا ہے, ہنگامہ ہو رہا, پتا نہیں راستے میں کیا کچھ ہو جائے, بیٹے کو روکے اور نہ ماننے سے ماں فکر مند ہو, پریشان ہو, اذیت محسوس کرے, نماز جماعت کا پڑھنا حرام ہو جاتا. تو وہ احکامات جس میں خدا کے حکم کے خلاف والدین کچھ کہیں اس میں تو والدین کی بات نہیں ماننا, مگر وہ چیزیں کہ جو مستحب والدین کہیں چھوڑو, مکروہ ہیں والدین کہیں کر لو, یا مباح اور والدین اس میں کوئی پابندی لگائے, تو اگر ہم والدین کی بات نہ ماننے سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے تو یہ بات ماننا پڑے گی اذیت اگر, سوائے اس کے کہ والدین کی بات ماننے سے والدین کے دل کو تو سکون مل جائے گا, مگر ہم کسی ناقابل برداشت زحمت میں پڑ جائیں گے پھر وہ ایک دوسری بات, ناقابل برداشت زحمت میں پڑ جائیں گے, مثلا بیمار انتہائی شدید ہے بیٹا اور علاج کے لیے اس کو لندن جانا ہے, باپ منع کریں گے تمہارے جانے سے مجھے اذیت ہوگی, لیکن اگر وہ نہ جائے تو بیماری ایسے مرحلے پہ پہنچ جائے گی کہ پھر علاج ناممکن. یا اگر باپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے, اور طلاق دینا اتنا آسان تو نہیں, زندگی تباہ ہو جائے گی بیوی کے بغیر کسی وجہ سے, یا باپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہے کہ تم شادی نہ کرو جب تک کہ میں نہ کہوں, اور شادی نہ کرنے سے اسے زحمت ہو رہی, پھر تو والدین کی بات نہیں ماننا. تفصیل مسائل فقہ میں آپ کبھی سنیں, میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے احکامات کے سامنے والدین کی بات نہیں مانی جائے گی, اللہ کے احکامات سے ہٹ کر والدین اگر کوئی حکم دے اور ان کو نہ ماننے سے والدین کے دل کو تکلیف پہنچے تو ماننا واجب ہے والدین کی بات، سوائے اس کے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو جائے والدین کی خوشی کی خاطر، بعد میں ہمیں ناقابل برداشت زحمت ہو تو اپنی بات مانو، لیکن اگر ہمارے پاس اتنی بڑی زحمت کا مسئلہ نہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں اس زحمت کو، تو والدین کی بات ماننا واجب جس میں والدین کے دل کو تکلیف پہنچ رہی، اور ایسا کام ہے کہ والدین کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، تو اس سے بہتر تو ہے کہ وہ کام کر لیں، لیکن بہرحال اگر نہ بھی کرے تو گناہ نہیں۔ اور پانچویں اور آخری بات، دیکھیے یہ بہت لمبی فقہ کی گفتگو ہے دو گھنٹے کی، جو میں نے سات منٹ میں یا چھ منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور آخری بات حقوق والدین کے سلسلے میں، یہ خود ایک نیا موضوع، خود ایک مستقل عنوان ہے جس پہ بعد میں گفتگو ہو۔ اب حقوق والدین کی ساری اہمیت و مسائل کے بعد اسلام والدین سے بھی ایک تقاضا کرتا اور کہتا ہے کہ یاد رکھو، جس طرح سے اولاد کی گردن پر تمہارا حق بہت بڑا، اسی طرح تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اپنی اولاد کے حق کو ادا کرو۔ روایتوں میں یہ آیا کہ جس طرح سے والدین کہاں پتا نہ کرنے سے اولاد آپ ہو جاتی، اولاد کہاں پتا نہ کرنے سے والدین بھی آپ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال والدین کا مقام پھر بھی بلند، یہ بالکل برابری کے تو حق نہیں، والدین کا مقام پھر بھی بلند، لیکن اولاد کا حق بھی والدین کے اوپر، اور کوئی سلسلہ بنے یا نہ بنے، کم سے کم صلہ رحم جس کا اسلام میں ہر جگہ والدین کے حق کے ساتھ تذکرہ، اس میں تو اولاد سب سے پہلے آتی۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، سب سے پہلا رشتہ دار کون ہے؟ والدین کے بعد وہ اولاد، اپنے جگر کے ٹکڑے، وہ اولاد صلہ رحمی میں سب سے پہلے ہے۔ چنانچہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حق کو ادا کرے۔ کون کون سے حق ادا کرنا ہے، یہ تو ایک بہت ہی لمبا موضوع، لیکن صرف گفتگو کے آخر میں والدین کو بھی یہ چیز واضح ہو جائے، ان کے لیے ایک جملہ جو معصوم نے خصوصیت کے ساتھ کہا وہ یہ کہ والدین کا ایک فریضہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کو مجبور نہ کریں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان بن جائے، یہ جملہ ہے خصوصیت کے ساتھ حقوق اولاد میں۔ اس طریقے سے نیکی کرنا واجب ہے، اس طرح نیکی میں مددگار بننا بھی واجب ہے، جس طرح گناہ سے بچنا واجب ہے، گناہ کے اندر مددگار بننا بھی حرام ہے، جس طرح گناہ حرام ہے، گناہ میں مددگار بننا بھی حرام۔ تو والدین کو جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا اتنا حق اپنی اولاد پر، ہم یہ پابندی اس پہ لگا سکتے ہیں، یہاں جانے سے روک سکتے ہیں، وہاں جانے سے روک سکتے ہیں، تو وہ اپنے اس حق کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ یہ معصوم کا جملہ کہ اپنی اولاد پر، یعنی مفہوم یہ، اتنی سختی نہ کرو کہ وہ نافرمان نہیں بننا چاہتے تھے مگر بن جاتے۔ اگر روزانہ اپنی اولاد کے ہر عمل پر اعتراض ہو، ہر دفعہ باہر آنے جانے پر پوچھ گچھ، ہر کام کے اوپر نقطہ چینی، تو کتنا ہی فرما بردار بیٹا کیوں نہ ہوگا، ایک وقت میں اس کا سخت جواب دے جائے گا، اور پھر جب ایک مرتبہ اس کی زبان کھلی تو وہ پھر نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ شریعت کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ بیٹا یقیناً غلطی کر رہا، کیونکہ یہ حدیث پہلے آ گئی کہ والدین اگر کے ظالم بھی ہوں تو ان کے سامنے تم سختی سے، بات تو چھوڑو سختی سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، لیکن اگر کوئی بیٹا اس منزل پہ پہنچ کے گناہگار بنا، تو جس طرح سے وہ گناہگار، والدین کے لیے بھی کہا گیا کہ اولاد کا کم سے کم یہ حق تو تمہیں ادا کرنا، اس کے ان کو اپنا نافرمان نہ بناؤ، حد سے زیادہ بوجھ ان پہ نہ ڈالو، حد سے زیادہ سختیاں ان پہ نہ کرو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ فقط یہی ایک روایت نہیں، اولاد کے حق کے بارے میں کئی روایتیں، پیغمبر کی وہ حدیث بھی جو میں نے کئی مجالس میں پڑھی، پیغمبر نے کہا، ایک حدیث آئی تھی کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں پیغمبر نے کہا اور خصوصیت کے ساتھ اپنی اس بیوی کے ساتھ جو تمہارے بیٹے کی ماں، انسان نے دو شادیاں کی، تین شادیاں کی، چار شادیاں کی، لیکن اولاد فرض کی ایک سے ہوئی یا دو سے ہوئی، تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خصوصیت کے ساتھ اس بیوی کے ساتھ جو تمہارے بیٹے کی ماں۔ پھر وجہ کیا بتائی پیغمبر نے، اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا تو اس کی وجہ سے تمہارا بیٹا غمگین ہو جائے گا، اور جو باپ اپنے بیٹے کو غم پہنچاتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ گناہگار ہے۔ تو بیوی سے اچھا سلوک اس لیے بھی کرنا کہ اگر ماں غمگین ہو جائے تو بیٹے کو خود بخود تکلیف ہوگی، بیٹے کی تکلیف، بیٹے کو تکلیف سے بچانا بھی باپ کی ذمہ داری۔ چنانچہ ہمارے سامنے یہ بھی حدیث ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ پیغمبر سے جا کے سوال کیا، اور آپ میں سے بہت سے اس منزل پر پہنچے ہیں یا پہنچنے والے، کہ ایک طرف ان کے یہاں اولاد بھی ہو گئی، ایک طرف ان کے بوڑھے والدین بھی، کسی نے جا کے سوال کیا اللہ کے رسول، والدین کا اتنا حق آپ نے بتایا، والدین کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق مجھے ادا کرنا ہے؟ کہا اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا. بالکل فوراً اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ ذمہ داری قرار دی. اور وہاں بھی یہی مسئلہ جو والدین کے ساتھ، کہ اسلام خالی سوکھے سوکھے حق کی بات نہیں کرتا بلکہ وہی ساری فضیلتیں بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا تو پروردگار عالم اسے بحث کے اندر ایک درجہ بڑھا دیتا، ایک بوسے پر ایک درجہ بڑھا دیا جاتا. اگر کسی نے اپنے بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو ایک نگاہ ڈالنے پر اسے ایک ایسے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اولاد بنی اسماعیل میں سے ہو. غرض یہ کہ وہاں بھی ثواب کے ساتھ ہے کہ اولاد کا کتنا حق تمہیں ادا کرنا. روایتیں بہت زیادہ ہیں اور یہ میرا ایک مستقل موضوع ہے، حقوق اولاد وہاں تفصیل آئے گی، لیکن اس بات کو مکمل کرتے ہوئے تو خصوصیت کے ساتھ پہلی ذمہ داری تو والدین پہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے، اتنے احکامات دے کر اتنی سختیاں کر کے اپنے حق کو ناجائز استعمال کرتے ہو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جزوی حق ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ دو حق بتائے گئے. بہت سارے حقوق ہیں وہ بعد میں آئیں گے، دو حق خصوصیت کے ساتھ بتائے گئے. پہلا حق اولاد کی دینی تربیت اور دینی تعلیم، جس میں یہاں تک امام نے کہا کہ اگر اولاد کو تعلیم کرنا پڑے، اولاد کو تعلیم کرنا پڑے یعنی مارنا پیٹنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو. ہر وقت ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے جو زیاد کے مسئلوں میں اور امر بالمعروف کے مسئلے میں آئیں گی، لیکن یہ حق اور اختیار دیا گیا وہ اولاد کے جس کا بوسا دینا، جسے نظر رحمت سے دیکھنا، اس کا اتنا ثواب ہے. لیکن دینی تربیت کی بات آئی تو اس پہ یہ سب بھی خصوصیت کے ساتھ والدین کے سپرد کی گئی. اور دوسری چیز جو بڑا اہم مسئلہ وہ یہ کہ اپنی اولاد کی شادی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. اور یہ بھی قرآن کی حکمت دیکھیے، سورہ بقرہ کی 232 آیت، ولا تعذلوهن ان ينكحوهن، کہ خبردار، والدین سے قرآن کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 232، خبردار اپنی لڑکیوں کے نکاح میں رکاوٹ نہ بننا. لڑکوں کے بارے میں نہیں کہا، لڑکیوں کے بارے میں کہا، اس لیے کہ لڑکے تو بہرحال والدین رکاوٹ بنے تب بھی ماحول اور معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اپنے نکاح پہ زور دے سکتے ہیں.